بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 فروری 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حشر کے آخری رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، پچھلے جمعے ہمارا موضوع تھا پاکستان کا آئین، اور چونکہ بحث چل نکلی تھی کہ یہ آئین اسلامی ہے غیر اسلامی ہے، اور دونوں طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، اور چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی یا غیر اسلامی، شریعت ہے اس میں یا نہیں ہے، لہذا یہی موضوع دینی موضوع ہے، چنانچہ اس پر سیر حاصل گفتگو الحمدللہ کی ہے. لیکن جو نفس مضمون، سلسلہ مضمون چلا آ رہا تھا، اس میں ایک خلل واقع ہو گیا. سورہ حشر کے آخری رکوع کا مطالعہ جو ہے ان اجتماعات میں جاری تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں عظمت قرآن مجید کے حوالے سے وہ آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس پر کچھ ابتدائی سے گفتگو ہو سکی تھی، اس کی بھی کچھ وضاحت باقی ہے، اور بقیہ جو رکوع ہے وہ ابھی بھی باقی ہے. تو میں سب سے پہلے اسی عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور پھر ایک اور بھی آج کا موضوع ہے، وہ ہے انسداد سود، اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ وہ موضوع آج کیوں ہے، اور اس کے حوالے سے کن امور ہیں جن کی طرف توجہ دلانا جو ہے وہ مقصود ہے. تو گویا کہ دو حصے ہیں آج کی میری گفتگو کے. سب سے پہلے تو عظمت قرآن اور وہ آیت جو ایک اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے عظمت قرآن کے بیان میں. دیکھیں، قرآن مجید کی عظمت کو جانچنا پرکھنا، ایویلیویٹ کرنا میرے اور آپ کے لیے، مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی ممکن ہی نہیں. ایویلیویشن کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا پورا ادراک، جس چیز کو آپ ایویلیویٹ کرنے چلے ہیں، جس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے چلے ہیں، آپ اس قابل ہوں کہ اس کو پورے طور پر اس کا ادراک کر سکتے ہوں. ادراک کا لفظ پرسپشن، کسی شے کو بھی ایویلویٹ کرنے کے لیے وہ ماہر ہوتے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ہوں اور جو اس کام کے ادراک رکھنے کی صلاحیت ان کو حاصل ہو. چنانچہ کہا جاتا ہے قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، ہیرے کی قدر و قیمت جو ہے وہ یا تو بادشاہوں کو پتا ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کھیلتے ہیں، ان کے پاس موروثی طور پر آتے ہیں، وہ جانچ پرکھ رکھتے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے بڑا قیمتی ہیرا اور ایک چمکتا ہوا کانچ کا ٹکڑا، اس میں کوئی فرق نہیں. اور پھر اس ہیروں کے اندر بھی جو گریڈیشن ہے اس کو کون ایویلویٹ کرے گا؟ جو اس کی پرسپشن رکھتا ہو. قدر گوہر شاہ داند، تو وہ یا تو بادشاہوں کا کام ہے، وہ بھی ایک زمانے میں تھا، آج کل کے بادشاہ میرا خیال ہے وہ اس سے بھی محروم، یا بدانت گوہری، یا پھر یہ ہے کہ جو ہیرو جواہر کا کاروبار کرتا ہے، جس کا یہ ہے ہی موضوع ہی یہ ہے، وہ اس کی جانچ پرکھ کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا اس کو ہوتا ہے. تو قرآن مجید کس درجے کی عظمت ہے اس کے اندر، اس کو بیان کرنا انسانی نطق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کو پرسیو کرنا بھی ممکن نہیں ہے. چنانچہ ایک تمثیل کے ذریعے بات کو ہم واضح کیا گیا تاکہ ہم کچھ سمجھ سکیں اور حقیقت کے قریب آ سکیں، کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل فرما دیتے کسی پہاڑ پر، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یقیناً تم پھر دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. یہ ہے، اب اس کو غور کرو تو شاید تم حقیقت کے کچھ قریب پہنچ سکو. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سہولت کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پہ پھر غور و فکر کریں اور اس سے کچھ نہ کچھ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں. چنانچہ قرآن مجید چونکہ ہے اللہ کا کلام، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ذات کو تو جانچ پرکھ سکتے ہی نہیں، اس کی نوعیت کو جاننے سے ہم بالکل تہی دامن ہیں، قاصر ہیں، یہ ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کس شے کا بنا ہے، فرشتوں کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا وہ نور سے پیدا کیے گئے، جنات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے، انسان کا مادہ تخلیق، یہ جو جسد وجود میں آیا ہے یہ تو مٹی سے اور گارے سے آیا ہے. اب انسان ذہن جو ہے کیونکہ سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس شے کا بنا ہوا ہے؟ اگر اس پر گفتگو کرو گے تو یہ تمہارے اس میں سکوپ سے باہر ہے، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لہذا اس پر گفتگو کرو گے تو کسی نہ کسی گمراہی میں چلے جاؤ گے. جو چیز تمہاری سمجھ کی حدود سے باہر ہے، عقل کے اور دانش کے جو بھی پیمانے ہیں ان سے بیونڈ ہے، اس کے بارے میں گفتگو یقیناً تمہیں کسی نہ کسی گمراہی کی طرف لے جائے گی. اسی لیے کہا گیا کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں یہ ادراک، اصل ادراک یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ اس کی ذات کی ماہیت کو جان ہی نہیں سکتا، بس یہ تسلیم کر لے، ٹوٹل سرنڈر کر دے، تو یہی ادراک ہے، اس سے آگے معرفت کا کوئی درجہ نہیں ہے. ذات رب کی معرفت کا یہی نقطہ کمال ہے. والبحث عن کنہ ذات اشراک، اور کوئی شخص پھر بھی اپنی حدود پھلان کر کوشش کرنا چاہے اور اپنے رب کی ذات کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ کرے اور اس کو موضوع گفتگو بنائے، تو وہ شرک میں جا پڑے گا، اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. ہاں اس کی صفات ہیں، صفات سے اس کی عظمت کا اندازہ کرو. اور قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، کہا تو گیا یہ کتاب ہے، ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ معجزت بھی ہے، یہ ہدن بھی ہے، الہدا بھی ہے، لیکن ایک تصور کتاب تمہارا ہے، اس پر قیاس مت کرو، جس کو اقبال نے صحیح سمجھا تھا کہ فاش گویا مانچے درد مزبرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگرست، صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں جو میرے دل میں مزبر ہے، یعنی عظمت قرآن کے حوالے سے. یہ کتاب نہیں ہے، کوئی شے دیگر ہے، شے دیگر ہے، اور شے، یعنی تمہارا تصور کتاب، اس پر قیاس ہرگز مت کرنا. مثل حق پنہاؤ ہم پیداست، زندہ پائندہ گویاست، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الظاہر ہے، الباطن ہے، زندہ و جاوید ہے، اسی طریقے سے یہ کتاب بھی الظاہر ہے، الباطن ہے اور زندہ و پائندہ ہے. یہ اس کی صفات کی عکاسی ہے، کلام متکلم کی صفات کا ایک مظہر ہوتا ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی عظمت کتنی ہے، کلام پر غور کرو. تو صفت ہے یہ، اور اس کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے جلوے ہیں، اس کے یہ بھی وہی ساری تاثیر رکھتا ہے اپنی ذات. اس لیے میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ حضرت موسیٰ نے جب فرمائش کی تھی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ تجھے دیکھ سکوں، اور اللہ نے پہلے تو صاف فرما دیا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، جب دوبارہ اصرار ہوا تو اللہ نے پھر انہیں ذرا سمجھانے کے لیے ایک تجربے سے گزارا، اور ایک سامنے والی پہاڑ کے بارے میں کہا کہ اس کو دیکھو، اگر تم اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی ایک تجلی ڈالی ہے، فرمایا کہ اگر تم اس کو سہ گئے تو پھر شاید تم مجھے دیکھ سکو گے. اگر یہ پہاڑ برقرار رہ گیا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی ہے اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ کیا ہوا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ دب جاتا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہوتا اللہ کی ہیبت سے. اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی کیا شے کیا ہے یہ قرآن، کسی قدر اس کی عظمت کا اندازہ کرو. اسی طرح عظمت قرآنی کے حوالے سے ایک اور مقام بھی، سورہ واقعہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس وقت صرف اشارہ کروں گا. فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ، مواقع النجوم جہاں سے تارے گرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ قسم اگر تم اس کو سمجھ سکو تو بہت بڑی قسم ہے. اب یہ مواقع النجوم کیا ہے، اس وقت لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے کہا اگر تم سمجھ لو تو بہت بڑی قسم ہے. آج انسان اس کے قریب پہنچا ہے، یہ بلیک ہولز کا کانسیپٹ میں نے تفصیل سے اس وقت بیان کیا تھا، جہاں ستارے پورے پورے گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں، وہ بلیک ہول. اور ستارے کا تصور کیا ہے اور گلیکسی کا کانسیپٹ کیا ہے، ایک گلیکسی جو ہے اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہزاروں لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہوتا. اب لائٹ ایئر کا کانسیپٹ بھی اس کو ہے، وہ کچھ تھوڑا سا جان سکتا ہے. تو اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اور کتنی بڑی قسم کیوں کھائی گئی، انہو لقرآن کریم، یہ بہت ہی باعزت کلام ہے. تم اس کو نہیں سمجھ پاتے، نہیں سمجھ سکتے اس کی عظمت کو. فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں ہے جو مکنون ہے، چھپا دی گئی ہے، جیسے ایک سی پی میں موتی ہوتا ہے خوبصورت. لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو انتہائی پاک باز ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان پوری طور پر ان کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اسے ایک میسج تھوڑا سا اس کو مل جاتا. یہ ہے عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ اشارات قرآن مجید میں. لیکن اسی قرآن کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس کی کیا افادیت ہے، کیا اہمیت ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کی جانب سے. یہ مضمون بھی بار بار آیا قرآن میں، اور وہ زیادہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے کہ اس پہ ہم غور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. عظمت تو ہے جتنی ہے، غور کرتے رہو اس تمثیل میں، لیکن ایز سچ تو اس کو نہیں پہنچ سکتے. ہاں، جو تمہارے اصل میں جو پریکٹیکلی جو تمہارے لیے اہمیت کی شے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے کیا افادیت رکھتی ہے. اس پہلو سے بھی میں نے چاہا کہ ایک مقام صرف قرآن مجید کا یہاں پر ضرور بیان کرتا چلوں، کہ جب یہ مضمون شروع ہوا ہے سورہ یونس، اس میں دو آیات ہیں. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے بنی نوع انسان، اے لوگو، آ گئی ہے وہ چیز تمہارے پاس جو اب اس چیز جو آئی ہے یعنی قرآن، اس کے لیے چار الفاظ استعمال ہوئے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے یہ ایک نصیحت ہے، موعظت ہے، وعظ ہے، یاد دہانی ہے، ایک پیغام ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے باطنی امراض ہیں، روحانی امراض، سینے کے امراض، ان کا علاج ہے، وہدن، اور جو سراپا ہدایت ہے، ورحمت للمومنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے باعث رحمت. افادیت کے اعتبار سے یہ سب سے جامع مقام ہے قرآن مجید کا. یہ مضمون منتشر طور پر قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے، لیکن سب سے جامع انداز میں یہاں پر آیا. ہدایت سب سے پہلی بات ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وعظ، یاد دہانی. اب موعظت جو ہے کسے کہتے ہیں؟ وعظ وہ چیز جو دل پر اثر کرے، جو اندر کی دنیا کو بدلے. ایک ہوتا ہے نالج، کچھ انفارمیشن آپ کو ملی، ایک ہوتا ہے وہ پیغام جو انسان کو اندر سے تبدیل کر دے. نالج کچھ اور شے ہے، ایمان کچھ اور شے ہے، ایمان اس سے اوپر کا درجہ ہے، جس پر انسان کا دل ٹھک جائے، اندر سے گواہی ملے کہ یہ حق ہے. اچھا، ایمان لازمی ہے. ایمان کے لیے سب سے پہلے دل کی زمین کو نرم کرنا پڑے گا. یہ موعظت جو ہے یہ تک کب مؤثر ہوگی؟ کہ دل کی زمین پر ہل چلایا جائے. اگر وہ نہیں ہے تو جیسے سنگاخ زمین ہے، اس پر آپ پانی بھی جو ہے بکھیر دیں تو وہ پانی بھی ضائع ہو جائے اگر ہل نہیں چلایا گیا، اسے اس قابل نہیں بنایا گیا کہ اس کے اندر پانی جذب ہو سکے. پھر آپ اچھے سے اچھا بیج بھی اس پر ڈال کے وہ بھی بکھیر دے تو وہ بھی ضائع. تو موعظۃ من ربکم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے یہ دل کی زمین کو نرم کرنے والی ہے، قلب کے اندر ہل چلانے کے مترادف ہے یہ. یہ سب سے پہلے دل کی زمین نرم ہوگی تو اس کے اندر ہدایت کا بیج جائے گا. اور ایمان اس کے بغیر نہیں آتا، ورنہ صرف نالج ہوگا، جانتا ہوں ثواب اطاعت، تو زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. نالج سم تھنگ ایلس. وہ ایمان جو انسان کے عمل کو بدلے وہ ہے اصل میں مطلوب، اور جو سب سے پہلے اس کے دل کی زمین کو نرم کرنا ہوگا. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو شے بھیجی ہے یہ سب سے پہلے دل کی زمین کو نرم بھی یہ خود ہی کرے گا. قرآن اس کا انداز ہے، اس کا تاثیر یہ، یہ موعظت. شفاء لما فی الصدور ایک اس کا ایک اور فنکشن ہے، جو سینے کے امراض ہیں، میں ترجمہ لفظی کر رہا ہوں، ان چیزوں کی شفا کے، ان بیماریوں کی جن کا تعلق سینے سے ہے، اور سینے سے مراد کہنے کی بات یہ ہے وہ قلب سے ہے، وہ باطن سے ہے. یہ چیسٹ ڈیزیز نہیں ہے، یہ تو یہ ایک سطحی طور پر ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ان کا ایک فیلڈ ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں امراض باطن، روحانی روگ، اور وہ سب انسانوں کے اندر کم و بیش موجود ہیں. خلق الانسان ضعیفہ، انسان کے اندر ضعف کے بہت سے پہلو ہیں جو خلقی طور پر ودیت کر دیے گئے. اس کے اندر غصہ ہے، اور غصے میں وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کرے. اس کے اندر جو ہے وہ انتقام کا جذبہ ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، حب جاہ ہے، شہرت حاصل ہو، یہ سارے روگ ہیں، یہ بیماریاں ہیں. اور اگر یہ بیماریاں اندر سے نہ کریدی گئیں تو ہدایت کو ساری ہدایت سمجھنے کے بعد بھی انسان ان پر عمل نہیں کر سکے گا، یہ پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں گی. ساری بات سمجھ میں آ گئی، قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، دل گواہی بھی دے رہا ہے. لیکن عملی تقاضوں کے لیے جو ایک چاہیے پش چاہیے یہ اس کے رستے کی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. دنیا کی محبت، مال کی محبت، چنانچہ ان کو پہلے نکالنا ہوگا، تب آپ اس صراط مستقیم پر جو قرآن جو ہدایت لے کر آ رہا ہے اس پر چلنے کے اور صحیح طور پر اس پر آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے، ورنہ سب کچھ جو ہے وہ نالج کی حد تک رہ جائے گا. تو یہی قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، اس کی آیات میں وہ تاثیر ہے کہ یہ جو باطن کے روگ ہیں ان کا علاج بھی یہ قرآن ہے، انسان کا تزکیہ کرتا ہے. وَهُدًى، اور یہ کامل ترین، جامع ترین، مکمل ترین ہدایت ہے انسان کے لیے. اصل میں انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن ہدایت سے پہلے جو چیزیں ضروری تھیں اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ سارا سامان بھی اسی قرآن میں. اصل شے ہدایت، ہدایت ہوگی تو ہر چیز رحمت ہے ورنہ زحمت ہے. والد محترم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت عطا کر دے، ہدایت نہیں ہے تو مال و دولت کو کہاں خرچ کرے گا؟ وہی مال و دولت اس کی عاقبت برباد کرنے کا سبب بنے گی. کسی کو اللہ اولاد دیتا ہے، نعمت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نعمت ہدایت نہیں ہے اس شخص پہ تو اولاد کی تربیت کیسی کرے گا؟ وہ اس کی گلے کا توق بنے گی وہ اولاد آخرت میں. تو اصل چاہے ہدایت ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں، یہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں بھی مل رہی ہیں وہ بھی بطور آزمائش ہیں. اور اس بات کو اگر انسان نے نہیں سمجھا اور آخرت کو اپنی منزل بنا کر ساری محنت نہیں کی تو پھر تو اس کا مستقبل ضائع ہوا، اصل جو فیوچر ہے تباہ. چنانچہ اب یہ ہدایت جس کی انسان کو بہت ضرورت ہے، چند روزہ زندگی، شاعر بھی کہتے ہیں چند روزہ، وہ اپنے انداز سے کہتے ہیں، لیکن قرآن بھی کہتا ہے کہ قیامت میں جب آنکھ کھلے گی اور پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال بسر کر کے آئے ہو دنیا میں، تو کیا جواب ملے گا؟ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن نے کہا ہے، سب کا جواب ایک ہی ہوگا، ایک دن رہے تھے یا کچھ اس کا حصہ. کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سورہ نازعات میں تو ہے کہ ایک رات وہاں گزاری تھی اور بس دن کا شاید کچھ حصہ تھا بس، اور اس کو اس کی خاطر اپنی ابدی زندگی تباہ کرنا اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس سے بڑی ناسمجھی کوئی نہیں. چنانچہ یہ اس ابدی زندگی کے لیے، اس انسان کو اس بڑے خسارے سے بچانے کے لیے، عذاب جہنم سے، نار جہنم سے چھٹکارے کے لیے جو سب سے بڑی گائیڈ بک ہے، جو بہترین گائیڈ بک ہے، جو رہنما کتاب ہے، جو انسان کو سیدھا وہاں تک کامیابی تک پہنچانے والی، ناکامی سے اور خسارے سے بچا کر، وہ یہ کتاب ہے. یہ ہے سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت ہمارے لیے اصل افادیت یہ ہے، موعظت، شفاء لما فی الصدور، اور ہدایت، کامل ہدایت. اس کامل ہدایت کو مزید ہر اعتبار سے مکمل کیا ہے، پوٹینشیل ہدایت پوری کامل موجود ہے، اس کی تفصیل سنت رسول، اعلی ترین گائیڈ بک بھی دی اور اعلی ترین گائیڈ بھی جو ہے وہ عطا فرمائے، معلم. اور یوں ہدایت کو ہر اعتبار سے کامل کر دیا. ورحمتن للمومنین، اور پھر جو اس پر ایمان لائیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں ان کے لیے یہی کتاب رحمت ثابت ہوگی آخرت میں. ایک حدیث کی روح سے، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. چنانچہ اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا خود ذریعہ اللہ نے بتایا، یہی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو تو یہ قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا یوم قیامت. سفارش کرے گا. القرآن حجت اللہ علیک، بلکہ اس میں ہمارے لیے ایک وارننگ بھی ہے، اور اگر اس کو اس پر ایمان لا کر اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس عظیم ترین نعمت کی ناقدری کی اگر، تو یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن. اور اگر اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا، جو تقاضی ہے ان کو پورا کیا، تو یہ تمہارے حق میں شفاعت کرے گا، اور اللہ کی رحمت کے حصول کا یہ سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا خود یہ قرآن. یہ ہے وہ آیت. چنانچہ اس کی فوراً بات فرمائے، دو آیات ہیں. پہلی آیت میں تو قرآن کی میرے اور آپ کے لیے جو اس کی افادیت ہے، اس کے پہلو کو واضح کیا، چار پہلوؤں کو. اگلی آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی ان کو بتا دیجئے یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے. رحمت اور فضل، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انتہائی مطلوب ہیں اللہ کی طرف سے، ہم اس کے متلاشی ہیں. سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ کی رحمت اور فضل کی، ان دونوں کا حاصل یہ قرآن ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے اس پر خوشیاں منائیں لوگ، یہ اتنی عظیم نعمت، اتنی بڑی دولت، جشن مناؤ تو اس پر مناؤ. قرآن مجید نے تو جشن کا ذکر یہاں صرف اسی ایک مقام پہ کیا ہے. غزوہ بدر میں کیسی شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، اس کے بعد سورہ انفال پوری نازل ہوئی ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ خوشی کے شادیانے بجاؤ. ایسی تاریخ ساز فتح اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اب ایک جشن مناؤ. فتح مکہ ہوا نہیں، کہیں ذکر نہیں، بلکہ الٹا، مسلمانوں تم نے یہ کیا ٹھیک ہے، لیکن فلاں فلاں اعتبار سے بھی کمزوری ہے، اس کو اور توجہ کرو. قرآن کا تو انداز یہ، جشن منانا صرف یہاں پر آیا ہے پورے قرآن میں. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے وہ عظیم ترین نعمت یہ قرآن. اپنی جگہ اس کی عظمت وہ ہے کہ تم اس کے آس پاس نہیں پہنچ سکتے اس کی عظمت کے، اس کی عظمت کے ادراک کے حوالے سے، لیکن تمہارے لیے بھی دنیا میں یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اس کی قدر تو کرو. ہوا خیر مما یجمعون، تم بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی سیکھ لوں، یہ کورس بھی کر لوں، یہ سب سے بہتر چیز حاصل کرنے کی اصل ہے تو یہ قرآن ہے تمام چیزوں. یہ دو آیات قرآن مجید کی، ایک عظمت کا معاملہ ہے اپنی جگہ، اور ایک افادیت میرے اور آپ کے لیے، دونوں کے حوالے سے میں نے کچھ یہ دو مقامات قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب اس کے بعد میں اس دوسرے موضوع پر آ رہا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا، کہ انسداد سود کے حوالے سے اس وقت علماء کرام میں سے کچھ سرگرمی عمل ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اس جمعے میں اس پر بات ہونی چاہیے. اس مسجد کے نمازی تو اس بات پر گواہ ہیں کہ الحمدللہ اس ممبر سے، اور خاص طور پر اس سے بھی پہلے ہم چلے تو والد محترم رحمہ اللہ نے جب درس قرآن کا آغاز کیا یہاں پر لاہور میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دین کے عملی تقاضوں پر بھی ساتھ ساتھ پوری طریق سے اس کو پورے شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس میں سود کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث ہیں، کہ ہم کس طریقے سے آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، اور دین کا یہ تقاضا کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، نافذ کرو، شریعت کو نافذ کرو، اس پر عمل کرو، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کہاں کھڑے ہو، اور خاص طور پر سود کا مسئلہ، یہ کبیرہ گناہوں میں یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے سخت ترین الفاظ آئے ہیں قرآن میں بھی، اور سخت ترین الفاظ آئے ہیں حدیث میں بھی. اور المیہ یہ ہے کہ آج پوری قوم سود کھا رہی ہے. آج کی بات کیا کر رہا ہوں، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے پوری تاریخ کو سامنے رکھیے، کوئی احساس تک ہی نہیں، اس پر کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی. آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ والد محترم جب یہ بار بار ان آیات کا بھی ذکر کرتے تھے اپنے درس کے دوران اور اپنے خطابات میں، اور پھر اس حدیث کا بھی ذکر کرتے تھے کہ ار ربا سبعون حوبا ایسر ہوا ان کے ہر رجل امہ، سود کو تم گناہ نہیں سمجھتے، سود کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اس گناہ کے 100 حصے ہیں اور ان میں سے یعنی چھوٹے بڑے 100 حصے، ایسرھا سب سے ہلکا حصہ ان میں سے 100 میں سے یہ ہے، این کہ ہر رجل امہ کو کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ یہ ہے شناعت جو آ رہی ہے، جس کو پڑھ کر سن کر جھرجھری ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اور والد محترم بار بار قوم کو متوجہ کرتے رہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے درس سننا چھوڑ دیا کہ ہم سود نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہم سے یہ بار بار یہ باتیں سنی نہیں جاتی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ قیاسن میں کہہ رہا ہوں، عمل میں ایسا ہوا ہے۔ اب اس کی طرف کچھ نہ کچھ الحمدللہ کہ کچھ احساس ہوا ہے، اور وہ شریعتی کے حوالے سے اگر گفتگو پچھلی دفعہ ہوئی تھی تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے ہی علماء میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ دستور بھی اسلامی ہے، اور ایک آواز ایسی بھی اٹھی ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس دستور کی شکل میں شریعت نافذ ہے اس ملک کے اندر۔ اتنا بڑا مذاق، اتنا بڑا فریب، اتنی ڈھٹائی، میں تو یا تو پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں کیا مفہوم ہوگا۔ بہرحال یہ الفاظ جو بتا رہے ہیں یہ میرے لیے قطعاً ناقابل ہے۔ اور یہ سود وہ ہے، قرآن مجید میں الفاظ کیا آئے، وہ آیا میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس سے پہلے جو مضمون ہے اسی رکوع کے اندر وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام کیا، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں انما البیع مثل الربا، کیا فرق ہے اس میں بیع اور ربا کے اندر؟ وہ فرق تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے جان لو، اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو، ربا کو حرام کیا۔ اسی رکوع کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ کے تمہارے سود میں سے باقی رہ گیا ہے۔ یعنی اب جب یہ فیصلہ آ گیا ہے، کسی نے کسی شخص کو سودی قرض دیا ہوا ہے تو چھوڑ دے اب سود، ختم کرے۔ ہاں اصل ضرب جو ہے اس کے تم مستحق ہو، جو تم نے قرض دی تھی رقم، اصل رقم وہ تم واپس لے سکتے ہو، لیکن سود اب اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر یہ تم سودی کام نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے واضح جنگ کا الٹیمیٹم ہے۔ اتنے سخت الفاظ کسی اور گناہ کے لیے قرآن میں نہیں آئے۔ چنانچہ اس پر اب جو کچھ ہوا الحمدللہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں اگرچہ ہمیں اپنی عدالتوں سے کوئی زیادہ جو ہے توقع نہیں ہے، لیکن ایک اتمام حجت کے لیے ہم نے پھر عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا تھا، کیونکہ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا حکمت قرآن کے تازہ شمارے میں انسداد سود آج ہم کہاں کھڑے ہیں، انسداد سود کا مقدمہ کہاں سے چل کر کہاں پہنچے ہیں، وہ پورے کا پورے تفصیل آئی ہے، جس میں ایک مرتبہ ایک کلائمیکس کو ہم پہنچ گئے تھے جب 91 میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ از ربا، اس لیے کہ ابھی تک اس آڑ میں لوگ سود کھا رہے تھے یا اس کو مشروع سمجھ رہے تھے، جائز سمجھ رہے تھے، کہ یہ وہ ربا نہیں ہے جس کا حکم قرآن و سنت میں حدیث میں آیا ہے، یہ اس سے مختلف شے ہے۔ لیکن اس پر ساری گفتگو ہوئی، بحث بنا، اور اس پر جسے کہتے ہیں کہ سب کو موقع دیا گیا، کورٹ کے اندر علماء بھی آئے، دانشور بھی آئے، وہ بھی کہ جو اس بینک انٹرسٹ کو ربا سمجھتے تھے، اور وہ بھی آئے جو نہیں سمجھتے تھے، اور جسٹس عدیل الرحمان اس وقت چیف جسٹس تھے، بہرحال ان کا جو فل بینچ تھا اس نے فیصلہ دے دیا بینک انٹرسٹ از ربا، اور یہ بات پہلے سے والد محترم کہتے آ رہے تھے، اس میں کوئی شبہ تو تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی، حکومت نے ہی ایک ادارے کو آگے کیا تھا، بدقسمتی سے وہ مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس تو اس کے خلاف اپیل بن گئی اور سرد خانے میں ڈال دیا گیا. اور پھر اس کو دوبارہ جب وہ اٹھایا گیا ہے تو وہ پھر پدوے مشرف کے آنے کے بعد پھر کسی نے اس کو اٹھایا کہ بھائی اس پہ گفتگو تو کرو. اور وہ سپریم کورٹ کا جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے, اب ظاہر بات ہے کہ جب اس پر اپیل میں گئے ہیں آپ وفاقی شریعت عدالت کے فیصلے کے خلاف, تو اب اس پر گفتگو جو ہو سکتی ہے وہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہو سکتی ہے, وہ ریویو کرے گا. چنانچہ اس کو جو ہے انسٹیگیٹ کیا گیا, کچھ لوگ آئے اس وقت عدالت میں, وہ کام شروع ہوا. اور اس وقت بھی جو ہے پھر پوری بحث مباحثے کے بعد بھرپور گفتگو کے بعد اپ ہولڈ کیا گیا اسی فیصلے کو جو پہلے شریعت وفاقی شریعت عدالت دے چکی تھی 91. یہ پرویز مشرف کے آخری دور میں یہ ہوا تھا. لیکن اسی وقت جو ہے انہوں نے سازش کر کے کچھ ججوں کو ہٹایا اور پھر الٹیمیٹلی اس کو جو ہے پھر مزید کچھ اس کے اوپر شکوک و شبہات وارد کر کے سوالات ڈال کر اور بہت سے پروسیجرز کو جو ہے بائی پاس کرتے ہوئے, اور جو واضح بددیانتی نظر آتی ہے وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب جو ہیں وہ اس وقت تھے وہ بھی صاف طور پر کہتے ہیں, وہ حالانکہ کوئی علماء میں سے نہیں ہے لیکن حکومتی بددیانتی کو انہوں نے کھول کر بیان کیا. الٹیمیٹلی وہ پھر وفاقی شریع عدالت کو واپس کر دیا گیا کہ ابھی اس کے اندر بہت سے ابہامات باقی ہیں جن کے جواب دے, اس لیے کہ عمل تو کرنا نہیں ہے. اب وہ وفاقی شریع عدالت میں کب سے پڑا ہوا سرد خانے میں, عدالتوں سے کوئی توقع تو نہیں تھی, لیکن بہرحال پھر ہم پچھلے دنوں پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی طرف سے تو اقوام حجت کریں, سپریم کورٹ سے رجوع کیا, انہوں نے کہا نہیں دیے تو وفاقی شریع عدالت جو ہے یہی کرے گی, آپ ادھر جائیے, ہم نے وہاں کیس کر دیا. اور اسی موقع پر اوریا مقبول جان صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اور صاحب تھے, انہوں نے بھی وفاقی شریع عدالت سے رجوع کیا اسی مسئلے میں. اور پھر وہاں پر جو بات آئی ہے, اس وقت وہاں پر کہنے کو وفاقی شریع عدالت ہے لیکن ججوں میں صرف ایک جج ہیں جو علم دین کے حوالے سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں, باقی تو بالکل ٹوٹلی سیکولر لبرل مائنڈڈ لوگ ہیں جو علم دین کے حوالے سے تعلیم بھی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, ایک سیکولر مائنڈڈ ہونا اور ہوتا ہے کہ کم سے کم تعلیم تو ہو, ایجوکیشن تو ہو, وہ بھی نہیں. خیر اب اس کے اندر یہ کیا گیا ہے فی الحال کہ پھر وہ سارے سوالات تقریباً سب کے سب جن کے جوابات پہلے دیے جا چکے ہیں وہ پھر اثر نو کورٹ نے جو ہیں وہ اٹھا کر دے دیے, بھیج دیے کہ ان 14 سوالوں کے جوابات دیے جائیں. وہ ہمیں بھی بھیجے گئے بلکہ پورے پاکستان میں علماء کو بھیج دیے گئے کہ اب آپ ان کا جواب دیں. اب یہ جو انداز ہے اس پر اعلی وکلاء کا تبصرہ یہی ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینے والا کام ہے یہ, پھر یہ ویل کو ری انوینٹ کرنے والی بات ہے, جو بات ساری طے ہو چکی ہے اب دوبارہ اثر نو اس کو جو ہے وہ پھر اسے الف سے شروع کر دیا جائے. یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں ہمارے ہاں ہو رہے ہیں. لیکن المیہ کیا تھا, ہمارے دینی طبقات کو بھی یہ نہیں پتا ان چیزوں کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں اور اس کی اہمیت کیا ہے, وہاں سے بھی بات کبھی آئی نہیں رہی, ایشو اس کو بنایا ہی نہیں گیا, بدقسمتی ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ اس ایشو کے اوپر جب عدالت نے یہ سب کو بھیجا ہے اور ہم بھی عدالت میں گئے ہیں اور کچھ لوگوں سے رابطہ کیا, تو الحمدللہ ایک ملی مجلس شرعی ایک ادارہ ہے, اس میں تمام مسالک کے علماء ہیں, اس نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, ان کی کئی میٹنگز ہوئی ہیں, یہاں بھی ہوئی ہیں, اور اب وہ اس حوالے سے اویئرنیس کا ایک معاملہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں, عوامی مہم. اس کے تحت کل بھی ایک جگہ پروگرام تھا, میں گیا ہوا تھا اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ کچھ یہ جو ہے یہ اویئرنیس یہاں پر بھی عام کی جائے ہر مسجد میں جہاں ممکن ہو سکے. چند باتیں میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ قائد اعظم 15 جولائی 1948 کو یہ بات بیان کر رہے ہیں اور ان کی اس تقریر کے اندر پوٹینشلی پورا موجود ہے کہ اب ایک نیا معاشی سسٹم ہوگا جو ربا سے اور سود سے پاک ہے, وہ ہمیں تشکیل دینا ہے. یہ چیزیں بھی جو ہیں منظر عام پر نہیں تھی, بلکہ عام طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ اگر کچھ کرنا ہوتا تو قائد اعظم کرتے, اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں، اور دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، پاکستان بن گیا. حالانکہ اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ مقبول جان بھی لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے تو ایسے ادارے قائم کیے تھے، شعبہ تعلیم کو اسلامائز کرنا، بلکہ پورے ملکی نظام کو اسلامائز کرنے کے لیے ادارے بنا دیے تھے. علامہ اسد کو یہ کام جو ہے تفویض کیا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کے صفحات سے مٹائی گئی ہیں دانستہ طور پر. اسی طرح کا ان کی جو ہے وہ 15 جولائی 1948 کی تقریر کے اندر یہ بات موجود تھی، اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ جب اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہے تو شروع ہی میں ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نہایت اشتیاق کے ساتھ آپ کے ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر تقریر کی ہے. میں نہایت شوق و اشتیاق کے ساتھ آپ کے ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت موجودہ بینکنگ نظام کو اسلامی معاشی اور معاشرتی افکار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی سعی و کوشش کو دیکھنا چاہوں گا. اسلامی معاشی اور معاشرتی افکار کے ساتھ ہم آہنگ کرنا بینکنگ کے نظام کو، اس کوشش کو میں دیکھنا چاہوں گا. مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے کچھ ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں، اور بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی اسے تباہی سے بچا سکتا ہے. یہ نظام انسانوں کے مابین معاشی عدل قائم کرنے اور عالمی سطح پر ہونے والی کشمکش کے تدارک میں ناکام ہو چکا ہے. اس کے برخلاف یہی نظام ماضی میں ہونے والی دو عالمی جنگوں کا سبب بنا ہے. دنیائے مغرب اپنی صنعتی ترقی اور مشینی ایجادات و اختراعات کے باوجود بدترین انتشار میں مبتلا ہے، جو تاریخ میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد معاملہ ہے. مغربی معاشی نظریے اور عمل کو اختیار کرنا ہمیں اس آسودہ معاشرے تک پہنچنے کا باعث نہیں ہو سکتا جو ہماری منزل ہے. اتنا کلیئر کٹ ان کا جو ہے ویژن تھا، اور جو تہمتیں لگانے والے ہیں کہ نہیں قائد اعظم تو سیکولر تھے. سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف نماز روزے کی حد تک بات کریں، باقی پورے نظام کے حوالے سے کوئی بات نہ کرو. قائد اعظم تو بات اس کی کر رہے ہیں. مغربی نظریے اور عمل کو اختیار کرنا ہمیں اس آسودہ معاشرے تک پہنچانے کا باعث نہیں ہو سکتا جو ہماری منزل ہے. ہمیں اپنی تقدیر خود اپنے ظروف و احوال کے مطابق لکھنی ہوگی، اور اسلام کے معاشرتی عدل اور انصاف پر مبنی ایک معاشی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا، جس کے ذریعے ہم بحیثیت مسلمان اپنا فرض ادا کر سکیں اور انسانیت کے سامنے پیغام امن پیش کر سکیں جو اس کی فلاح و بہبود اور انبساط اور ترقی کا ضامن ہوگا. یہ الفاظ وہ ہیں. اور اس کے بعد بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو ہماری ہسٹری کے اندر اس حوالے سے ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کہ 73 کے دستور کے آرٹیکل 380 کی ذیلی دفعہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت جس قدر ممکن ہو سکے ربا کو ختم کرے گی، بلکہ اس سے بھی پہلے قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے دستوری طور پر قائم ہونے والے ادارے اسلامی نظریاتی کونسل نے 3 دسمبر 1969 کو کہا تھا. یہ ایک ادارہ قائم ہوا تھا کہ جو تمام ملک کے اندر تمام قوانین کا جائزہ لے کر یہ پن پوائنٹ کرے گا کہ کہاں کہاں غیر اسلامی قوانین چل رہے ہیں اس ملک کو اسلامائز کرنے کے لیے. چنانچہ ان تمام غیر اسلامی قوانین کو ہٹا کر ان کے متبادل وہی ادارہ جو ہے تجویز کرے گا کہ اسلام کے مطابق یہاں پر قانون سازی کیا ہوگی، اس کی ریکمنڈیشنز آئیں گی. اس کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس نے 1969 میں قرار دے دیا تھا اس ادارے نے اپنا یہ کام کرتے ہوئے جب معاشی صورتحال پر نظر ڈالی تو کہا تھا کہ موجودہ بینکاری نظام کے تحت افراد، اداروں اور حکومتوں کے درمیان قرضوں اور کاروباری لین دین میں اصل رقم پر جو اضافہ یا بڑھوتری کی جاتی ہے وہ ربا کی تعریف میں آتی ہے. یہ 69 میں ہماری اسلامی آئیڈیالوجی کونسل یہ بتا چکی ہے. سیونگ سرٹیفکیٹ میں جو اضافہ دیا جاتا ہے وہ بھی سود میں شامل ہے. پروویڈنٹ فنڈ اور پوسٹل بیمہ پالیسی جو ہے زندگی میں جو سود دیا جاتا ہے وہ بھی ربا میں شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں، مقامی اداروں اور سرکاری ملازمین کو دیے گئے قرضوں پر اضافہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے، لہذا یہ تمام صورتیں حرام اور ممنوع ہیں. میں صرف عرض کر رہا تھا، پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ اسی اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کے تحت یہ کام لگا تھا کہ وہ 10 سال کے اندر تمام ملکی قوانین کا جائزہ لے کر سفارشات دے گی، اور جو جو غلط ہیں، غیر اسلامی ہیں، ان کو پن پوائنٹ کر کے اس کی جگہ متبادل اسلامی قوانین جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گی۔ یہ کام اپنا وہ کب کی کر چکی ہے، لیکن کوئی کسی بھی سفارش کو کبھی زیر بحث لایا ہی نہیں گیا، حالانکہ قومی ادارہ ہے جس کو دستوری ادارہ کہتے ہیں، دستور بڑا مقدس ہے، دستور اس کے ساتھ کر کے رہے ہیں ہم، دستور کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اپنے حکمران طبقے سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ المیہ تو یہ ہے کہ اس پر آنکھیں بند اس نے کی، اس طبقے نے کی ہیں جس جو قوم کی آنکھیں کھولنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ خود علماء کو نہیں پتا ان حقائق کا، المیہ یہ عظیم عظیم اکثریت کو اتنی داد اندکی ہے، جبکہ سیاست کے میدان میں 1955 سے 51 سے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ملکی سیاست کے میدان میں 1951 سے ہیں۔ میرے لیے ناقابل فہم۔ یہ آپ پورا مضمون پڑھ لیجئے گا، وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس وقت کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیسے درجہ بدرجہ یہ چیزیں جو ہیں ملکی طور پر، آئینی طور پر، اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کے ذریعے سامنے آتی گئی ہیں، اور پھر جو کاروائی 91 میں ہوئی اور اس کے خلاف اپیل میں گئے، اور پھر کیا کیا پروسیس، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یعنی ایک درجے میں کافی آگے جانے کے بعد پھر جو پسپائی کر دی گئی ہے، اس ساری کی داستان جو ہے وہ حکمت قرآن کے تازہ شمارے کے اندر اداریے کے طور پر شامل ہے۔ آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا، اور ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور علماء کا بھی ہم شکر ادا کریں گے جو دوبارہ متوجہ ہوئے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں، اور وہ اس کام کے لیے، عوامی اویئرنیس کے لیے انہوں نے طے کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کریں گے، اور پھر ضرورت پڑے گی تو آگے بڑھ کر تحریک چلانے کے لیے پہلا مرحلہ عوامی اویئرنیس کا ہوتا ہے، آگاہی کا ہوتا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ فوری شروع ہو جائے، اللہ کرے اور یہ ملک جو ہے اپنی صحیح منزل کی طرف آگے بڑھ سکے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ ضرور کچھ سننا چاہیں گے، اچھی باتیں تو نہیں ہیں، بہرحال وقت بھی کم ہے۔ میں صرف یہی کہہ سکوں گا کہ طرفین کو ہوش مندی سے کام لینا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی جو ہمارے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو سکیں، اور اس بیچ میں کوئی تیسری قوت بھی آ جاتی رہی ہے، یہ بھی معلوم ہے، لیکن دونوں طرف جو ہے ہوش مندی سے کام لینا ہوگا۔ حکومت مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئی ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اور ٹی ٹی پی کی طرف سے جو تخریبی کاروائیاں پھر جاری ہیں، ان کا جواز، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت چونکہ اس درپردہ وہ اپنا پورا عمل ایجنسیاں کر رہی ہیں، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سارا پروسیس چل رہا ہے، تو لہٰذا یہ دو طرفہ ہونا چاہیے معاملہ، حکومت بھی اپنی کاروائیاں بند کرے تو ہم بھی اپنی کاروائیاں بند کریں گے۔ اب عملی صورت کیا ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے بند کر دی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دونوں کو دیانتداری کے ساتھ معاملات کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ سارا نقصان اس ملک کو قوم کا ہوگا۔ غلط فہمیاں رفع کرنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال آج بھی سوچنے سمجھنے والا ہر شخص یہ کہے گا کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وقت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام ذمہ داران کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔